وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ حود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار شاہد خاقان عباسی آج قومی اسمبلی سے منتخب ہو کر ملک کے نئے وزیر اعظم بن گئے. آگے چل کر ہم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ملکی تبدیلی کے اثرات, لشکر طیبہ کے کمانڈر ابو دوجانہ کا بھارتی افواج کے ہاتھوں قتل, اور آخر میں ٹرمپ صدارت اور وائٹ ہاؤس میں تبدیلیوں کے بارے میں بات کریں گے. اور آج بھی ہم فیس بک پر ہیں, لہٰذا اگر آپ کمپیوٹر کے قریب ہیں تو facebook.com/voaurdu پر جا کر اپنے سوالات لکھیں یا کامنٹس کیجیے. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو چاروں موضوعات ہیں ان میں جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو گفتگو ہوگی. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789. تو میں بتاتی چلوں کہ پہلے 15 منٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے پی ایم ایل نون کے امریکہ میں صدر روہیل ڈار, جو نیو یارک میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہوں گے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے سابق سربراہ اور اس وقت سرمایہ کاری کے ماہر ظفر موتی جو کراچی میں ہیں. لیکن آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر جو نئی تبدیلی آئی ہے اس کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے اراکین قومی اسمبلی کی بھاری اکثریت نے نواز شریف کے قابل اعتماد ساتھی شاہد خاقان عباسی کو ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا ہے. منگل کو قومی اسمبلی میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اسپیکر ایاز صادق نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 342 اراکین کے ایوان میں شاہد خاقان عباسی کو 221 ووٹ ملے.
شاہد خاقان عباسی صاحب نے 221 ووٹس لیے. سید نوید قمر صاحب نے 47 ووٹس حاصل کیے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب نے 33 ووٹ حاصل کیے ہیں. صاحبزادہ طارق اللہ صاحب نے 4 ووٹ سیکیور کیے ہیں.
اسپیکر نے جیسے ہی شاہد خاقان عباسی کی کامیابی کا اعلان کیا تو قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے اراکین نے نواز شریف کے حق میں نعرے لگائے. شاہد خاقان عباسی نے بھی اپنے خطاب کے آغاز میں کہا کہ نواز شریف کے خلاف عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ آیا ان کے بقول اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی.
ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ 1000 گلٹی لوگ چھٹ جائیں لیکن ایک انوسینٹ جو ہے وہ کنوکٹ نہ ہو پائے. یہ انصاف کا تقاضا ہوتا ہے. اور جو ہوا پچھلے جمعے کو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک اور عدالت بھی لگے گی, ایک عدالت اور لگے گی جو اس عدالت سے بہت بڑی ہوگی.
ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے منصب چھوڑنے کے 4 ہی روز بعد مسلم لیگ نون نے نئے قائد ایوان کا انتخاب کیا اور ان کے بقول پارٹی میں کوئی درار نہیں پڑی. شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ان کی ترجیح معاشی پالیسیوں کا تسلسل ہوگا.
میں نے پہلے کہا میں 45 گھنٹے رہا, 45 دن رہا. یہ کام اگر کابینہ نے اجازت دی میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, اپنے لائف سٹائل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, ان کو ٹیکس دینا پڑے گا.
پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے کہا کہ نواز شریف کی نااہلی کے بعد ملک میں جمہوری عدم استحکام کی کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں, لیکن ان کے بقول جس طرح نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوا اس سے ان خدشات کی نفی ہوئی ہے.
انڈیویجولز آتے ہیں, انڈیویجولز چلے جاتے ہیں, انڈیویجولز ڈونٹ میٹر. کل نواز شریف صاحب یہاں بیٹھے تھے, آج شاہد خاقان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ملک بھی چل رہا ہے, پارلیمنٹ بھی چل رہی ہے. اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ یہ پروسیسز انڈیویجولز کے ساتھ نہیں رکتے.
منگل کی صبح حزب مخالف کی جماعتوں کا ایک اور طویل مشاورتی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا تھا, لیکن وہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف متفقہ امیدوار لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. شاید خاقان عباسی عبوری مدت کے لیے وزیر اعظم ہوں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف کی لاہور میں خالی ہونے والی نشست پر قومی اسمبلی کے حلقے کے لیے انتخاب لڑیں گے، جس کے بعد انہیں وزارت عظمیٰ کے لیے سامنے لایا جائے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم پی ایم ایل نون کے یہاں صدر روہیل ڈار سے ابتدا کرتے ہیں۔ ڈار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف نااہل قرار دیے گئے، اب شاہد خاقان عباسی ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، آپ لوگ کتنے پر اعتماد ہیں کہ خاقان عباسی جو آپ ہی کے پارٹی کے ہیں وہ ملک کی پالیسیوں کو ویسے ہی برقرار رکھیں گے جیسے میاں نواز شریف نے کیا تھا؟
بہت شکریہ نفیسہ۔ ایک بات میں پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ جو عدالتی فیصلہ آیا ہے اسے محمد نواز شریف صاحب نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے تسلیم تو کیا ہے لیکن قبول نہیں کیا۔ عوام کا مینڈیٹ ہے، اس کی توہین کی گئی ہے۔ ایسے فیصلے جو ہیں وہ ملکوں کی تاریخ میں اچھے الفاظ میں نہیں یاد کیے جاتے۔ یہ کہنے کے بعد میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ محمد نواز شریف کا پیکر ہے، وہ انہی کی جماعت ہے، انہی کی نظریہ ہے، انہی کی مینیفیسٹو ہے اور انہی کی پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے بہت اعتماد والے ساتھی ہیں، ان کے مشکل دنوں کے ساتھی ہیں اور ان کی پالیسی وہی ہوگی جو ان کے قائد محمد نواز شریف صاحب کی ہے۔ تو اسی لیے آپ نے سنا کہ معاشی پالیسی میں تسلسل بھی رہے گا، پارٹی پالیسیز ویسے ہی رہیں گی اور حکومت اور کابینہ میں جو چناؤ ہوگا اس میں بھی نواز شریف صاحب کا پورا اس میں رائے اور مشورہ شامل ہوگا۔
ہمارے ساتھ ظفر موتی ہیں، معاشیات کے ماہر ہیں اور کراچی اسٹاک ایکسچینج کے پہلے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ ظفر موتی، یہ آپ بتائیں، شاہد خاقان عباسی نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں، انہوں نے آج بھی نیشنل اسمبلی میں یہ کہا کہ سپٹمبر تک غالباً وہ رہیں گے 45 دن، لیکن اس دوران انہوں نے کہا کہ ٹیکس ادائیگی پر وہ بڑا زور دیں گے، معاشیات پر زور دیں گے۔ آپ کے خیال میں جو پی ایم ایل نون کی پالیسیاں تھیں ان میں کس حد تک تسلسل برقرار رکھا جا سکے گا؟
بالکل تسلسل برقرار رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی وہ فالو وہی کریں گے جو نواز شریف صاحب نے کیا ہے۔ اور ہمارے خیال میں جو ہماری مارکیٹوں کے اوپر پریشر آ رہا تھا کیپٹل مارکیٹ پر روز کا پولیٹیکل سینیریو، اس کا پریشر ہٹ جائے گا اور کیپٹل مارکیٹ اپنی ریزنز کی وجہ سے اپ اینڈ ڈاؤن ہوگی، پولیٹیکل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ یہ ٹیکس کی بات جو انہوں نے کی بڑی اچھی کی کہ اگر پارلیمنٹیرینز ہی ٹیکس نہیں دے رہے تو پھر کون دے گا؟
جی ہاں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال میں اب روہیل ڈار سے کروں گی۔ روہیل ڈار، آپ بتائیے، اگر شہباز شریف آ گئے، انہوں نے ان کو ریپلیس کر دیا شاہد خاقان عباسی کو، تو آپ کے جو نئے وزیر اعظم ہیں آپ کے خیال میں 45 دن میں کیا کچھ حاصل کر سکیں گے؟
دیکھیے، میں نے جیسے پہلے
میں نے روہیل ڈار سے یہ سوال کیا ہے، جی جی،
باقی وہی رہے گا، کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، یہ پولیٹیکل کرائسس چلتے رہیں گے، ججز کا اوپر بلیم گیم چلتا رہے گا، ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہیں گے، پھر باہر نکل کر اب ایسی باتیں کریں گے جو پارلیمانی ہیں بھی نہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اب یہ آل آؤٹ وار جو ہے نا الیکشن کے تک چلتی رہے گی۔
جی روہیل ڈار جی، میں قطع کلامی، جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔
جائے بغیر جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آتا ہوں۔
جی جی،
دیکھیے، جو جیسے پہلے کہا گیا ہے، چاہے شہباز شریف ہوں، خاقان عباسی ہوں یا کوئی اور مسلم لیگ نون کا لیڈر یا کارکن یا ممبر پارلیمنٹ ہو، اس کی پالیسیز ویژن وہی ہے جو نواز شریف نے اسٹیبلش کیا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت جو ہے، جس کے اس وقت جو ہیں وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن پنجاب حکومت کی بھی جو پالیسیز ہیں اور جو ان کا مینیفیسٹو لے ڈاؤن ہے وہی ہے جو پارٹی قائد نواز شریف صاحب نے اسٹیبلش کیا ہے اپنی صوبائی حکومت کے لیے بھی اور مرکزی حکومت کے لیے بھی وہی رہے گا۔ تو میں اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، یہ دونوں ٹارچ بیریئر ہیں نواز شریف صاحب کی پالیسی کے، تو ملک میں استحکام بھی رہے گا۔ دیکھیے، سیاست جو ہے وہ ایک لیونگ فینومینا ہے، وہ چلتا رہے گا اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر الیکشن آنے تک یہ معاملہ چلتے رہیں گے سیاسی طور پہ، لیکن ملک کی پالیسیز اور ملک کا جو معاشی تسلسل ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ ایک بہت سیریس اس تعلق سے لیا جائے، وہ یہ کھیل نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ملک کی حکومت جو ہے بڑے ہی مضبوط ہاتھوں میں ہے اور میاں نواز شریف صاحب پیچھے بیٹھ کے بھی اس کو ویسے ہی گائیڈ کرتے رہیں گے جیسے کہ وہ خود کر رہے ہیں.
ہمیں فیس بک پہ جو کامنٹس آئی ہیں میں مختصر سناؤں. فاروقی محمد نے لکھا ہے منی ٹریل دیتے تو نہ اہل نہ ہوتے. اس کے علاوہ ایس ٹی ساحل نے لکھا ہے رو عمران رو, اور اس طرح کے بہت سارے کامنٹس ہیں. ظفر موتی آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, ظاہر ہے 6 مہینے سے یہ احتساب کا عمل چل رہا ہے اور اب قومی احتساب بیورو میں بھی یہ معاملات جائیں گے, آپ ذاتی طور پہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ایک احتساب کا عمل شروع ہو گیا ہے پاکستان کے اندر؟
جی یہ بالکل احتساب کا شروع ہو گیا ہے, اور جب یہ ان کی پیپرز باہر آئے ہیں تو کافی پروگراموں میں میں نے یہ کہا کہ منی ٹریل نہیں ہے, اور منی ٹریل اس کوئی پولیٹیشین نے کبھی بنائی نہیں ہے. ان کا لیول یہ ہے کہ ہم سے کون پوچھے گا, اور جب یہ کوئی قطری خط سے وائٹ پیسہ کرنے کی کوشش, کوئی کسی خط سے کہ یہ اس کا پیسہ ہے, یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اس طرح سے وہ جو ایشوز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, گھٹے نہیں ہیں. اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہو گیا کہ ہم لوگ جب زندگی بھر ایک منی ٹریل بنانے میں یہ زندگی نکل گئی ہے, وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں تو انہوں نے بالکل ایسا رکھا ہے کہ جیسے کروڑوں اربوں روپے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو دیے, اس نے اس کو دیے, لیکن جس کے پاس اوریجنلی آئے وہ نہیں بتا رہا کہ بھائی وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے.
اس وقت سعید احمد نے بھی لکھا ہے کہ اور فاروقی محمد, اگر کوئی خاص ٹھوس سوال ہو تو آپ لوگ ضرور کیجئے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. ہمیں کالز بھی آئی ہیں اٹک سے گلاب خان, ملک نائب خان کوہاٹ سے, محمد شفیع چترال سے. آپ لوگوں کو بریک کے بعد ہم لیتے ہیں تو آپ لائن پہ رہیے. لیکن ڈار صاحب یہ بتائیے, اس وقت آپ نواز شریف کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں کہ اگر ظاہر ہے ہم جانتے ہیں 1 سال بعد پھر انتخابات ہوں گے, اور اگر پی ایم ایل نون کی حکومت قائم رہی, آپ ہی کا کوئی وزیر اعظم آیا, تو نواز شریف کا اس میں کیا رول ہوگا؟
دیکھیے میں پہلے کمنٹ کر دوں منی ٹریل کے حوالے سے, یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ منی ٹریل کی بنیاد پہ نہیں آیا ہے. یہ فیصلہ جو آیا ہے اسی لیے کنٹروورشل فیصلہ ہے کہ اس میں جو نااہلی کی بنیاد بنائی گئی ہے وہ عوامل نہیں ہیں جس کی بنیاد پہ عدالت میں کو رجوع کیا گیا تھا, اور نہ جو پلینٹیف تھے انہوں نے کوئی اس طرح کوئی عدالت سے پرے کی تھی. یہ عدالت نے وہ جو معاملات تو بھجوا دیے ہیں نیب کو ریفرنس کے حوالے سے جس کی تحقیقات ہوں گی, لیکن جو نااہلی کی گئی ہے وہ ایسے معاملے پہ کی گئی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, نہ جوڈیشل ہسٹری میں نہ پاکستان کی ہسٹری میں. اور جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے کہ نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہوگا, نواز شریف صاحب کا مستقبل انتہائی روشن ہے. دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ایک ملک کی بڑی جماعت ہے, نیشنل پارٹی ہے, اور ملک میں ہمیشہ سے اس نے سیاسی استحکام کی بات کی ہے, اداروں کے بنانے کی بات کی ہے, انسٹیٹیوشنز بلڈنگ کی بات کی ہے, رول آف لا کی بات کی ہے, اور اب بھی جو نااہلی نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے اس کے پیچھے جو ہڈن ایلیمنٹس ہیں وہ پاکستان میں عوام کی حق حکمرانی کو چھیننا چاہتے ہیں, اور پاکستان میں جو انڈیو انٹرفیئرنس ہے ایوری ڈے گورننس میں ان کا عمل دخل جو ختم ہوتا ہے یا لمیٹڈ ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ اس طرح کے معاملہ اٹھائے گئے ہیں. دیکھیے نواز شریف صاحب کی جو ان شاء اللہ تعالیٰ پارٹی نے ریویو کا فیصلہ کیا ہے, ہم عدالتی حلقوں کو بھی کیونکہ ہم احترام کرتے ہیں اداروں کا, ہم عدالت میں دوبارہ جائیں گے, عدالت عظمیٰ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی فرمائے کیونکہ اس میں بہت سارے قانونی شکم موجود ہیں, اور اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ ایسے ہی رہا تو ملک میں بہت بحران کا پیش خیمہ ہے, نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ ٹیکس کوڈ کے حوالے سے, ایسٹ کی ڈیفینیشن کے حوالے سے. ملک میں اگر اسی ڈیفینیشن کو لیا جائے تو پاکستان کے تمام بینک بھی فوراً دیوالیہ ہو جائیں گے. یہ آپ ایسٹ جو ریسیویبل ہیں وہ بھی اگر آپ کے کیش ایسٹس ہیں تو پھر معاملہ جو ہیں وہ اس طرح سے چلیں گے نہیں. نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کی تمام پالیسیز اور پاکستان مسلم لیگ کا فیوچر جو ہے ان کے ساتھ وابستہ ہے. وہ نہ صرف سیاست میں ایکٹیو رہیں گے بلکہ ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ ممبر پارلیمنٹ بھی ہوں گے اور وزیر اعظم بھی دوبارہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہوں گے.
جی, اور ڈار صاحب اگر آپ کو فوری طور پہ نہیں جانا ہے تو 2-3 منٹ اور رکیں کیونکہ ہمیں بہت ساری کالز آئی ہیں, میں چاہوں گی کہ اگر آپ ان کا جواب دے سکیں, مگر میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پی ایم ایل نون کے نامزد امیدوار شاہد خاقان عباسی کے بارے میں, جن کو آج قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کے طور پہ چنا. ہمارے ساتھ پی ایم ایل نون کے صدر روہیل ڈار ہیں، سرمایہ کار ظفر موتی ہیں، ہمیں اس وقت سردار خالد ابراہیم خان نے بھی جوائن کیا ہے جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر ہیں اور لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی، ساحل علی نواز، شعیب گریوال، سعید احمد اور عامر شاد نے بڑے لمبے لمبے سوالات کیے ہیں. ذرا مختصر سوال کیجئے. ہم کالرز کی طرف چلتے ہیں. گلاب خان اٹک سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی جناب، بات کیجئے.
جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
ہیلو.
جی جی وعلیکم السلام، بات کیجئے.
میڈم آج یہ ہے کہ سوال آپ کے کرٹک سے ہے. ایک یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے وہ تسلیم تو کیا ہے فیصلہ، لیکن قبول نہیں کیا. ان دو الفاظ میں مجھے تھوڑا سا وہ فرق جو ہے وہ بتا دیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک نااہل آدمی جو ہے وہ اگر ایسے ہی مزید چلتا رہے گا تو پھر یہ پاکستان جو ہے اس کا حشر اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے. ایک تو دوسرا، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ان کو 243 ووٹ ملے تھے، ان کے وہ 2/3 میجارٹی تھی، اور ان کو 221 ملے ہیں، 64 ہیں. تو یہ پارٹی جو ہے نا وہ ڈیگریڈ ہو رہی ہے، بڑھ تو نہیں رہی ہے. میرا سوال
بہت خطر. دلچسپ. ملک نائب خان کو ہارٹ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم.
میں سورے مسلم نون والوں کو خاکان عباسی صاحب کی وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ تین دفعہ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو برطرف کیا جاتا ہے، اور اس کا وجہ اور اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوتا ہے، اور کیا وجہ سے اس کو اس طرح ہوتے
کہ
بہت
دلچسپ. بہت دلچسپ. محمد شفیع چترال سے.
السلام علیکم جی. یہ میرے خیال پہ ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ مستقبل جو ہے نواز شریف کا روشن ہے، اس بات پہ ہم اتفاق نہیں کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے تالاب سے ایک گندی مچھلی کو نکالا، اور پتہ نہیں اور کتنے بہت سارے گندی مچھلیوں کو ابھی نکالنا باقی ہے. اور یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس کا مستقبل روشن ہے، اس کا مستقبل تو تباہ ہو گیا. بہت شکریہ
جی. ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں. جی سید ادیب حسین راولہ کوٹ سے. جی ذرا مختصر بات کیجیے.
جی السلام علیکم. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح بھٹو صاحب کا کیس ہے وہ سیشن ٹرائل تھا، تو ہائی کورٹ نے ٹرائل کیا تو غلط تھا. اس طرح نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا 61 میں، تو جو ہے وہ کوالیفیکیشن کے متعلق ہے، وہ ممبر کوالیفائی کرتے ہیں. 63 جو ہے اس میں ڈسکوالیفیکیشن ہے، اور وہ ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے کہ اگر کسی ممبر کے خلاف کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھیجیں گے، اور یہ بھی سپریم کورٹ کے ٹرائیبل نہیں تھا.
اچھا،
لیکن ایک فیصلہ ہو گیا، اور شکر ہے کہ آج جمہوریت جس طرح خطرہ تھا کہ تباہ ہو جائے گی، تباہ نہیں.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میاں والی سے مرید خان، اس کے بعد ہم مہمان کو موقع دیتے ہیں. جی مرید خان بات کیجیے.
السلام علیکم جناب. بہت خیال فیض کر رہا ہوں. یقین کریں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سارا کو بھر، لیکن یہ عوامی منڈیٹ کی بڑی توہین ہوئی ہے. عوامی منڈیٹ کا بھی عوام سپریم کورٹ کو خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب جنرلوں کا، ججوں کا، یہ سب کا احتساب ہوگا کہ صرف شریف خاندان کا احتساب ہوگا؟ جناب بہت مہربانی.
یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے ملک بھر میں. ایک آخری کالر مالاکنڈ سے دلاور خان، ذرا مختصر بات کیجیے. دلاور خان.
السلام علیکم میڈم. دلاور خان بات کر رہا ہوں ملاکان سے.
جی جی بات کیجیے.
یہ جو پہلا فہان صاحب نے بات کر رہا تھا کہ یہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو ملک کی تمام بینک بند ہو جائیں گے، یہ تو پورے ملک کے عمران خان میں رسان ہے جو رزق دے رہا ہے اور کسی کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. شکریہ.
ڈار صاحب، آپ نے ہمارے کالرز کو بھی سنا. اصل سوال یہ ہے کہ جس طرح سے کورٹ نے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا، آپ کی بات صحیح ہے کہ 62 اور 63 جس بنیاد پہ ان کو صادق اور امین نہ کہہ کر کہ وہ ان اس معیار پر پورے نہیں اترے، یہ بہت ہی ایک چھوٹی سی ایک نیرو جس کو کہتے ہیں وہ تعریف تھی. لیکن سوال جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہ کہ اگر وہ نااہل قرار دیے گئے ہیں تو واپس کیسے آ سکتے ہیں؟
سر نے کہا کہ تسلیم اور قبول کرنے میں کیا فرق ہے. دیکھیے، تسلیم اس لیے کیا ہے کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. عدالت عظمیٰ فیصلے جو ہیں اگر ایگزیکٹو نہیں مانے گی تو عوام کیسے مانیں گے؟ تو اس لیے اس کو تسلیم کیا گیا ہے. نواز شریف صاحب نے اپنی اس لیے اس کو تسلیم کیا اور عدالت عظمیٰ سے الگ ہو گئے. جہاں تک قبول کرنے کی بات ہے، فیصلے وہ قبول ہوتے ہیں جو انصاف کی بنیاد کیے جائیں اور جن کی نظیر ہو اور جن کی دوبارہ آپ ریفرنس لے سکیں. ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ قبول آج تک اس لیے نہیں ہوا کہ اس کی نظیر نہیں ہے اور دوبارہ اس کو آپ ریفرنس نہیں کر سکتے، تو وہ انصاف کے بنیادوں پہ پورا نہیں اترتا. جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ دوسرا سوال آپ کا ضمنی سوال کیا تھا، آپ کیا نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟
جی جی، یعنی کہ اگر نا اہل قرار دیے گئے ہیں اور
میں عرض کرتا ہوں
جی،
دیکھیں جو ان کی برطرفی اور یا ڈی سیٹ کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں ابہام اس لیے ہے کہ جس بنیاد پہ ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے وہ لائف ٹائم نااہلیت نہیں ہو سکتی. وہ ڈی سیٹ ہے اس الیکشن کے لیے. اگر وہ چاہتے تو ابھی بھی، کیونکہ افتخار چیمہ صاحب کا جو ابھی وزیر آباد سے ایم این اے تھے ان کا ایسا ہی یہ اومیشن کا کیس ہے. اگر سپریم کورٹ کی بات تسلیم بھی کر لی جائے اور ان کی ایسے کی ڈیفینیشن کو بھی آپ ہضم کر لیں اور یہ کہیں جی ٹھیک ہے آپ کی ہم نیرو ڈیفینیشن کو بھی لیتے ہیں، تو پھر اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ڈی سیٹ کے حوالے سے ہے اس الیکشن میں. ان کی نااہلی فور لائف نہیں ہوتی اس کے اوپر. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نواز شریف کے لیے ایک قانون بنا لیں اور پورے ملک کے لیے دوسرا قانون ہو. قانون وہ ہوگا جو اکراس دی بورڈ امپلیمنٹ ہو سکے. تو اس لیے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نواز صاحب کی نااہلی جو ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لائف ٹائم نااہلیت کی کوئی ذکر نہیں ہے. یہ سب لوگ اس میں سے محفوظ کر رہے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہوگا. تو جب آپ ریویو میں جائیں گے انشاءاللہ تو کلیریفائی ہو جائے گا کہ نواز شریف صاحب کی جو ڈی سیٹ کیا گیا ہے وہ اس ٹرم کے لیے تھا، نہ صرف نہ یہ کہ بلکہ پوری عمر کے لیے تھا.
بہت دلچسپ، کیونکہ آپ نے ایک نیا اس پہ زاویہ شامل کیا. اب تک جو ہمارے بات چیت ہوتی رہی ہے قانون سازوں سے، انہوں نے یہی مطلب لیا تھا کہ نواز شریف کو تا حیات نا اہل قرار دیا گیا ہے. بہر کیف، بہت شکریہ. پی ایم ایل نون کے صدر امریکہ میں روہیل ڈار ہمارے پروگرام میں تھے اور ان کے ساتھ تھے سرمایہ کار ظفر موتی. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن اس وقت ہم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی طرف جاتے ہیں، جہاں سے ہمیں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر اور لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن سردار خالد ابراہیم خان نے جوائن کیا ہے. اور خان صاحب، آپ کو خوش آمدید. تو آپ بتائیے کہ ظاہر ہے بہت بڑی ہلچل ہو گئی ہے ملک میں اور نئے وزیر اعظم منتخب ہو کر آئے ہیں، وہاں جہاں آپ ہیں وہاں لوگ کیا تاثر لے رہے ہیں اس کا؟
دیکھیں جی، یہ جو پاکستانی عوام اور آزاد کشمیر کے لوگ ایک چیز پہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا احتساب شروع ہوا ہے اور وہ بھی ٹاپ سے شروع ہوا ہے، اور اس حوالے سے لوگ اس کو ایک اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں. اس کی ٹیکنیکلٹیز میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر احتساب کا ایک عمل کا جو ڈیمانڈ تھی وہ بڑی پرانی تھی اور اس کو کسی حوالے سے شروع کیا گیا ہے. اب اس کی اگر تفصیلات میں جائیں گے تو وہ اس میں پلس اور مائنس پوائنٹس اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک چیز کہ یہ احتساب جو ہے یہ ایک جماعت تک اور ایک خاندان تک محدود نہیں رہنا چاہیے. یہ مستقل بھی ہونا چاہیے اور مکمل بھی ہونا چاہیے. یہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی اسی نقطہ نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ احتساب شروع کرنا اچھی بات ہے اور اوپر سے شروع ہوا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ صرف ایک جماعت تک محدود نہیں رہنا، یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے اور تمام جماعتیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں. اور اسی طرح لوگ آزاد کشمیر کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، پاکستان کی 3 سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر میں ہیں اور آزاد کشمیر کی جو وہاں کی اپنی جماعتیں ہیں ان کا بھی احتساب جو ہے وہ ضروری ہے. اس حوالے سے لوگ اس کو اچھی نظر سے دیکھیں, لیکن یہ بات لوگ ضرور کہتے ہیں کہ یہ محدود نہیں ہونا چاہیے, ایک جماعت تک یا ایک فرد تک یا ایک خاندان تک, اس کو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. بڑے سے بڑا آدمی جو ہے کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے, کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے, اس احتساب کے عمل سے اس کو گزرنا چاہیے. یہ اس نقطۂ نظر سے آزاد کشمیر میں اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں.
بالکل. ہمیں جو فیس بک پہ کامنٹس آئے ہیں, سید احمد نے جو ہے سوال اٹھایا ہے کہ جس طرح سے عمران خان نے شیخ رشید کو نامزد کیا, کیا ان کو ایک انعام کے طور پہ نامزد کیا گیا؟ اسی حوالے سے میں باتوں کا سلسلہ آپ سے آگے بڑھاؤں گی. پی ایم ایل نون کے جو وزیر اعظم ہیں کشمیر میں راجہ فاروق حیدر, وہ تو ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کے حامی ہیں اور انہوں نے کچھ بیانات بھی دیے ہیں کہ شیخ رشید اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے کچھ جو باتیں کی ہیں نواز شریف کی نااہلی پر تو وہ انہیں پسند نہیں آئیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی حمایت میں, یعنی کہ راجہ فاروق حیدر کی حمایت میں کیا عوامی سطح پر لوگوں نے اٹھ کے مظاہرے کیے ان کی حمایت میں؟
دیکھیں جی, یہ تو جب آپ حکومتی جماعت ہیں, پاکستان حکومت جو اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار ہے, وہ بھی اس کے وہ نمائندہ ہیں آزاد کشمیر میں, اور آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے. جب وہ کسی قسم کا احتجاج کی کال دیتے ہیں, جتنے لوگ ان کے احتجاج میں شامل ہوئے ہیں اتنے ہر جماعت کے احتجاج میں شامل ہوتے ہیں, چاہے وہ اصولاً کوئی صحیح بات کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے, کیونکہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں اور ان کے ساتھ 38 کے قریب ایم ایل ایز ہیں, تو وہ اس طرح احتجاج تو ہو جاتا ہے. احتجاج ان کے حق میں بھی ہو رہا ہے ان کی بات کے, اور پھر ان کے مخالفت میں بھی ہو رہا ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے جو بات کی ہے پاکستانی قیادت کے حوالے سے, اس کے بارے میں بات میں کروں گا, لیکن بنیادی طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فیصلہ پاکستان کی نے دیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے 70 سالہ موقف پر دوبارہ سوچنے پہ مجبور ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا موقف ہے پاکستان کے ساتھ عراق کا, یہ عراق جو ہے اس کی قرارداد جو ہے وہ میرے والد کے گھر میں سری نگر میں پاس ہوئی, جب وہ مسلم کانفرنس کی پارلیمانی پارٹی کے چیف وپ تھے, اور اس کے بعد وہ پہلے صدر آزاد کشمیر کے باری صدر بنے, وہ اقوام متحدہ میں گئے, اس کے بعد وہ 4 دفعہ اور صدر رہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں ہمارا جتنا اختلاف پاکستانی حکمرانوں سے اور حکومتوں سے رہا ہے کسی اور کا نہیں رہا, لیکن پاکستانی حکمرانوں سے اختلاف یا پاکستانی حکومتوں سے اختلاف یا پاکستان کے فیصلوں سے اختلاف, پاکستان سے جو ہماری کمٹمنٹ ہے, پاکستان سے ساتھ رہنے کا اور ان کے ساتھ وابستگی کی جو ہم نے کمٹمنٹ 70 سال پہلے کی تھی, اس پر ہم نے کبھی دوسری رائے ہماری نہیں ہوئی. ہم نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ بڑے مشکل وقت میں بھی ان کا ساتھ دیا ہے. پاکستانی حکومتوں سے ان کے حکمرانوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان سے اصولاً کوئی اختلاف نہیں ہے. فاروق حیدر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ اس لحاظ سے کچھ وہ اپنے آپ کو زیادہ اپنی وضاحت نہیں کر سکتے اپنے موقف کی, جس پر عمران خان صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے ریئیکٹ کیا. میں ان کو بھی کہوں گا, پاکستانی قیادت کو بھی کہوں گا کہ فاروق حیدر کوئی جماعت ایک جماعت کے رکن نہیں ہے, وہ آج وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے اور ان کو آزاد کشمیر کے عوام کا کسی حد تک اعتماد حاصل ہے. تو جب آج آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان ایک منتخب آدمی جو ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں, اسی طرح ہمارے وزیر اعظم کی اس کی ذات کی بات نہیں ہے, اس عہدے کا احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جو زبان پاکستان کے کچھ لیڈران نے استعمال کیا, خصوصاً میں عمران خان صاحب کی بات کروں گا کیونکہ وہ پاکستان کے بڑی جماعت 33 کی ان کی اسٹرینتھ ہے اسمبلی میں, اس حوالے سے ذرا ہم سب کو اس بات کی تکلیف ہوئی ہے جو زبان انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بارے میں استعمال کیا. اگر وہ فاروق حیدر صاحب کی ذات کے بارے میں کچھ کہتے وہ اور بات تھی, یا وہ اس کی جماعت کے بارے میں بات کرتے وہ کچھ اور تھی, لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بارے میں جو زبان استعمال ہوئی ہے اس پہ ہمارے بھی تحفظات ہیں.
اچھا, بہت دلچسپ. آپ نے ایک جو فیس بک پہ ایک نوٹ آئی ہے, چارلی خان نے لکھا ہے کیا نواز شریف کے جانے سے آزاد کشمیر پہ کوئی فرق پڑے گا؟ میرے خیال ہے کہ آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ کی ملک پاکستان کے ساتھ دلچسپی ہے نہ کہ جو آتا ہے یا نیا وزیر اعظم بنتا ہے. آپ چند منٹ اور رہیں, ہم باری باری کچھ کالرز کو لیتے ہیں اس موضوع پر. دینار خان گلگت سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجیے.
جی السلام علیکم. جی دینار خان بول رہا ہوں, گلگت تھنڈر سے.
جی جی, بات کیجیے.
کہنا چاہتا ہوں یہ چھ جو حالات ہیں وہ اللہ کا شکر ہے ختم ہو گیا ہے, اور نیاز صاحب سرخرو ہے, اور آپ نے ہاتھوں سے وزرم بھی بنا دیا ہے, اور شیخ رشید اور عمران خان کا جو ہے جو عزائم تھے وہ 100% ناکام ہو گیا ہے. وہ چاہتے تھے کہ چور دروازے سے کئی وزیر اعظم کا کرسی ملے. میرے خیال میں 100 سال بعد بھی عمران خان کو ایک وزیر اعظم کا کرسی ملنا مشکل ہے.
اور اس لیے جو ہے شکریہ. اور ہمایوں نے کال کیا ہے ہری پور سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک ملک کا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے, اس کو چند قاضیوں نے نااہل قرار دیتے ہیں, لیکن ان قاضیوں کے لیے بھی کوئی قانون ہے کہ کیا وہ حقیقت میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں, یا کہ ان کا بھی کوئی چیک کرنے والا کوئی ادارہ پاکستان میں موجود ہے؟
اچھا. اور میاں اکرم نے کال کیا ہے اٹک سے.
السلام علیکم. میاں محمد اکرم, میں لاگ ریڈیو ہوں اور کالم بھی لکھتا ہوں اخبار میں. بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف لائف لانگ ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے, سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے.
جی ہاں, آپ کی بات درست ہے, اور اس لیے ہم نے روہیل ڈار کو مدعو کیا تھا, انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کیونکہ صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. گل فام نے کال کیا ہے اور اگزئی ایجنسی سے.
ہلو.
جی جی, بات کیجیے.
ہلو, میڈم گل فام اور اگزئی ایجنسی سے.
جی جی, بات کیجیے.
میڈم بات یہ ہے نا کہ ہمارا ملک کی پالیسیوں پر اللہ رحم کرے, جیسا کہ آپ نے خود دیکھا کہ آدھا پروف کے اوپر فیصلہ کیا, یعنی مکمل نہیں ہو گیا, بڑا کو چھوٹا اور چھوٹا کے اوپر فیصلہ کیا. تو ایسی پالیسیاں جب تک رہے گا تو ہمارا ملک کی ایسی انجام دن بہ دن خراب ہو جائے گا. آنے والا وقت کوئی صحیح نظر نہیں آئے گا.
شکریہ. اور کیونکہ ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بھی جا رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو موجودہ ایک صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی ہم ایک تبصرہ حاصل کریں. ہمارے ساتھ سردار خالد ابراہیم خان ہیں جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر ہیں, اور اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے شامل ہیں اس پروگرام میں. خالد صاحب, آج آپ کے علم میں ہوگا کہ لشکر طیبہ کے ایک کمانڈر ہیں ابو دوجانہ, جن کو بھارتی جو آرمی ہیں فوج ہیں انہوں نے مار دیا تھا. اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے دوجانہ کے بارے میں, جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ان کا گلگت کے علاقے سے تعلق تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ابھی تک جو کچھ بھی شورش ہو رہی ہے کشمیر میں, بھارتی کشمیر میں, اس میں پاکستان کا ہاتھ شامل ہے؟
دیکھیں, یہ جس طرح آپ اس کا ذکر کیا, اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں جو آزاد کشمیر سے اور پاکستان سے جو ہے, پاکستان اب گلگت بلتستان تو متنازع علاقہ ہے, وہ تو کشمیر کا حصہ ہے, تو اس لیے ان کے بارے میں تو یہ اعتراض ہندوستان کی فوج کا یا حکومت کا کوئی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ بنیادی طور پر ہم اس کو سیز فائر لائن کہتے ہیں, اور سیز فائر لائن آر پار جانا ہمارا حق ہے, چاہے ہمارا تعلق آزاد کشمیر سے ہے یا گلگت بلتستان سے ہے. لیکن آزاد کشمیر سے گلگت بلتستان سے لوگ پچھلے 30 سالوں میں اس طرف گئے ہیں اور جاتے وہ ملٹنسی کا حصہ بن گئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی پالیسی ہے کہ لوگوں کو وہاں بھیجا جائے اور ان کو ہندوستان کے خلاف استعمال کیا جائے, ایسی بات نہیں ہے. گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے لوگ ایک جذباتی وابستگی ان کی اس تحریک سے ہے, اور وہ جو ہے وہ اپنے اس وابستگی کا عموماً اظہار کرتے ہیں, اور پھر ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو آج بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے یہ بندوق کے ذریعے آزاد ہونا چاہیے, جبکہ آزاد کشمیر میں جو سیاسی جماعتیں ہیں جو 1979 50 کے بعد جب اقوام متحدہ میں رائے شماری کے لیے قراردادیں پاس ہوئی, اس کے بعد ہم تو جنہوں نے یہ ملک جو ہے وہ مسلح جدوجہد کے ذریعے آزاد کروایا, 4,500 مربع میل آزاد کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا, ہم اس کے بعد ووٹ کے حق میں یقین رکھتے, ہم ووٹ کے حق کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ سارے کشمیریوں کو جب ہندوستان میں کشمیر میں اس طرف اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, آپ دیکھیں پچھلے ایک سال سے جو نوجوان کے ساتھ چاہے بچے ہیں یا بچے ہیں جو ٹینیجرز ہیں ان کے ساتھ جس طرح پیرنٹ گن کا استعمال ہو رہا ہے, جس طرح ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, جب اس قسم کی صورتحال دیکھی جاتی ہے تو اس طرف سے کئی لوگ جذباتی ہو کے اس طرف چلے جاتے ہیں اور وہ بندوق اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے. تو اس میں بین الاقوامی برادری کا بھی ایک فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کا نوٹس دیا, اگر انہوں نے جو ان کی کمٹمنٹس جو کشمیریوں کے ساتھ ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے اس بارے میں اگر وہ آج بات بھی نہیں کرتے تو کشمیریوں کے لیے بڑی مایوس کن بات ہے. اس لیے کشمیری جو ہے وہ کس طرح کبھی کبھی ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اس قسم کے عمل سے بھی گریز نہیں کرتے. تو میرا اپنا خیال ہے جہاں یہاں کی جو ہندوستان خاص کر کے جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کا یہ سوچنے کا مقام ہے, وہاں ساری بین الاقوامی برادری کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس قسم کا ایک سال سے جو کچھ ہے کشمیر میں ہو رہا ہے اس میں بین الاقوامی برادری جو ہے وہ کچھ ہیومن رائٹ وائلیشنز کے حوالے سے بات کرتی ہے, لیکن وہ جو بنیادی ہمارا حق ہے حق خود ارادیت کے حوالے سے ہمارے ووٹ کے حق سے اپنے اپنی قسمت کا فیصلہ کر لیں اس پر بات بین الاقوامی طور پر نہیں ہو رہی.
سردار خالد ابراہیم خان آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہمیں اس وقت بھارت سے جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل اسفر کریم نے, اور ہمارے ساتھ سری نگر سے بھی ہیں کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین. جو سننے والے ہیں ان کو بھی ہم معاملے کے بارے میں سنائیں گے, لیکن ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. حالانکہ اس تیسرے موضوع کے بارے میں سردار خالد ابراہیم خان نے کافی باتیں بھی سنا دیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سننے والوں کو بھی پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ لشکر طیبہ کے اعلیٰ کمانڈر ابو دوجانہ, جن کو بھارتی افواج نے جون میں سب سے خطرناک قرار دیا تھا, ان کو آج مار دیا گیا ہے. اس سلسلے میں ہمارے جو بھارت میں دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کو بھی سنیں گے, سری نگر اور مظفر آباد کا بھی نقطۂ نظر لیں گے. لیکن آئیے سب سے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں یوسف جمیل.
عہدیداروں کے مطابق لشکر طیبہ کا اعلیٰ کمانڈر ابو دوجانہ اپنے ایک قریبی ساتھی عارف نبی کے ہمراہ جنوبی ضلع پلوامہ کے ہرکی پورا نامی گاؤں کے ایک نجی گھر میں موجود تھا. جو ہی حفاظت دستوں کو اس کی اطلاع ملی انہوں نے صبح 4 بجے کے قریب علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا, جس کے دوران محصور عسکریت پسندوں اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی جو دونوں عسکریت پسندوں کے مارے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. عہدیداروں نے ابو دوجانہ کی ہلاکت کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دے دیا. ابو دوجانہ عرف حافظ کا نام بھارتی فوج کی طرف سے اس سال جون کے مہینے میں جاری کی گئی ان 12 افراد کی فہرست میں پہلے نمبر پر تھا جنہیں سب سے خطرناک دہشت گرد قرار دے دیا گیا تھا, اور کہا گیا کہ انہیں زندہ یا مردہ پکڑنا فوج کی اولین ترجیح ہے. ابو دوجانہ کے سر پر 15 لاکھ روپے کا انعام رکھا گیا تھا اور فوج کی طرف سے مقرر کردہ درجہ بندی میں اسے A++ کیٹیگری ٹیررسٹ دکھایا گیا تھا. اطلاعات کے مطابق ایک نجی گھر میں محصور ابو دوجانہ اور اس کے ساتھی کے خلاف اپنے حتمی وار میں حفاظت دستوں نے مارٹر بم اور دھماکہ خیز مواد استعمال کیے, جس کے نتیجے میں یہ اور اس کے ساتھ موجود ایک اور گھر تباہ ہو گئے. بعد میں ملبے سے 2 جلی لاشیں برآمد کی گئیں, اگرچہ علاقے میں موجود ایک پولیس افسر نے بتایا کہ لاشیں اس قدر جلی ہوئی ہیں کہ شناخت کرنا مشکل ہو رہا ہے. انسپکٹر جنرل آف پولیس منیر احمد خان نے سرینگر میں ایک پریس کانفرنس میں ابو دوجانہ اور اس کے ساتھی عارف کا کام تمام کیے جانے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ دونوں کو ہتھیار ڈال کر خود کو قانون کے حوالے کرنے کا موقع فراہم کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے لڑنے کو ترجیح دی اور مارے گئے. ابو دجانہ کے ہلاک ہو جانے کی خبر پھیلتی ہی نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں کئی مقامات پر جن میں دارالحکومت سری نگر اور پلوامہ بھی شامل ہیں مظاہرین اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھیں۔ حفاظت دستوں نے مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں پر گولی چلا دی، پیلٹ گن استعمال کیے اور آنسو اور پیپر گیس کے گولے داغے۔ ایک نوجوان فردوس احمد بٹ ہلاک ہو گیا اور درجن افراد زخمی ہو گئے۔ پلوامہ کے ضلع اسپتال کے باہر جہاں زخمیوں کو لایا جا رہا تھا حفاظت دستوں کی فائرنگ میں ایک نرس اور ایک طالب علم زخمی ہو گئے۔ علاقے میں وسیع پیمانے پر تشدد بڑک اٹھا۔ مظاہروں، تشدد اور پولیس اور نیم فوجی دستوں پر سنگباری کا دائرہ دوپہر کے بعد نئے علاقوں تک پھیل گیا اور ان میں طلبہ اور طالبات بھی شریک نظر آئے، جس کے بعد حکام نے وادی کشمیر کے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ مستقل فون لائنز پر دستیاب براڈ بینڈ کے علاوہ تمام انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی ہیں اور علاقے میں ریل سروسز کو بھی بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر حفظ ماتقدم کے طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ کئی علاقوں میں کرفیو پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور ہم چلتے ہیں بھارت، جہاں سے ہمیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل اسفر کریم نے جوائن کیا ہے۔ میجر جنرل، آپ کو خوش آمدید۔
جی،
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کشمیر کی صورتحال پر ہم اکثر بات کرتے ہیں یہاں وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے، آج کا بھی جو واقعہ ہے ظاہر ہے یہ بین الاقوامی نوعیت کا ہے، کیا بھارت کے اندر کچھ سوچ پائی جا رہی ہے کہ کشمیر کی صورتحال ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے؟
نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ابھی امفیسس بھارت کے جو آپریشن ہیں وہ سیکورٹی فورسز پہ ہیں، جبکہ ایسے حالات میں دوسرا جو اس کا حصہ ہوتا ہے پولیٹیکل موومنٹ یا پولیٹیکل ویکیوم ہے وہاں پر آلموسٹ، تیسری بات اکانومی جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہو چکی ہے ٹیررزم کی وجہ سے۔ تو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ تینوں حصے ایک ساتھ نہیں چل۔
Your call has been put on hold. Please stay on the line. Aapka call.
جی جی، میجر جنرل کو ہم دوبارہ لیتے ہیں، غالباً ان کی لائن جو ہے وہ اس وقت ڈراپ ہو گئی۔ ڈاکٹر شیخ شوکت حسین، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ سری نگر میں ہیں، آپ بتائیے کہ اس وقت ابو دجانہ کو جو ہلاک کر دیا ہے بھارتی سیکیورٹی فوجوں نے، اس ابو دجانہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا لشکر طیبہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ریاست ان کی حمایت کرتی ہے، یا اب خود اس طرح کے لوگ بنتے جا رہے ہیں؟
اصل میں حمایت کون کر رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ جو جس کی طرف دنیا کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی عسکریت پسند ہے، جب ان پر حکومت کی جانب سے کاروائی کی جاتی ہے تو عام لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، بلکہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہو، اور اس میں عام لوگوں کی بھی ہلاکت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں عسکریت پسندوں کی نسبت خاصی ایک ہمدردی ہے، جو ہمدردی وہ سارے عام ظاہر کرتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جو ہلاکتیں ہوتی ہیں عسکریت پسندوں کی، اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس جگہ کا رخ کر لیتے ہیں جہاں گولیاں چل رہی ہوتی ہیں اور دونوں طرف ایک دوسرے پر گولیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دنیا کو دیکھنا ہے کہ یہ عسکریت پسند جن کو باہر کا یا کہیں کا سرکار کہتی ہے، عوام میں اچھا خاصا ایک اثر و نفوذ حاصل کیے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے بجز بندوقوں کے اور کوئی چیز اس مسئلے کے حل کی جانب کوئی بھی پیش رفت نہیں کی جا رہی۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایک عسکریت پسند شہید ہوتا ہے، اس شہادت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اور لڑکے اور نوجوان عسکریت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر عسکریت کشمیر میں پھیلی جا رہی ہے، اور یہ عسکریت ہی نہیں بلکہ عسکریت کے ساتھ ساتھ عوامی حمایت عسکریت کے نسبت بہت زیادہ بڑھ گئی۔
جی، آپ نے بہت اچھی طرح بات کی۔ جی جی، یہی سوال میں کرنا چاہوں گی، جیسے کہ میں نے بتایا میجر جنرل اسفر کریم سے بات ہو رہی تھی، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی۔ میجر جنرل، بنیادی طور پہ ڈاکٹر شیخ شوکت حسین جو سری نگر میں ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام اس وقت جمع ہو جاتی ہے جب کوئی عسکریت پسند کو ہلاک کیا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ خود دھکیلے جا رہے ہیں ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی کی طرف. یہ اس سوچ کے بارے میں کیا بھارت کی سرکار فکر مند ہے؟
میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ضروری ہے کہ جو لوگ سوئے پہلے بھارت کے بالکل صاف تھے اس میں سے کئی لوگ ایلینیٹ ہو گئے ہیں, کافی بڑا حصہ, اور اس کی وجہ ہے پولیٹیکل ویکیوم. اس کی وجہ ٹیررزم نہیں ہے, اس کا حصہ یہ اکانومی ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے, پیپل کو امپلائمنٹ نہیں مل رہا ہے, اور کوئی ایسے پولیٹیکل لیڈر نہیں ہیں جو کہ ان کو سمجھائیں کہ ٹیررزم سے ان کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اکانومی کو بڑھانے میں اور پیس لانے میں. تو اس کی وجہ سے ایلینیشن زیادہ بڑھا ہے, اور جیسا کہہ رہے تھے کشمیر سے کہ لوگ جوائن کر لیتے ہیں جب ایسی باتیں ہوتی ہیں, تو یہ ایک وائلنس, اور پھر کسی کو مار دیا اپنے, پھر پیس آ گئی, پھر وائلنس آ گیا, یہ کنٹینیو کر رہا ہے. تو اوور آل جو پلاننگ ہے اس میں بھارت یہ سوچ رہا ہے, وہ ضرور سوچ رہا ہوگا کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول میں لایا جائے.
ہم اس وقت مظفر آباد چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ پہلے سے تھے سردار خالد ابراہیم. یہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں اور لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن ہیں. خالد صاحب, جس طرح سے میجر جنرل نے کہا, نظر یہ آتا ہے کہ بھارت سمجھتا ہے کہ شاید انتظامی مسئلہ ہے سری نگر میں, اور نوکریاں دینے کا معاملہ ہے, معیشت کو بڑھانے کا معاملہ ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں معاملے کو؟
نہیں, بنیادی طور پر وہ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے, یہ ہندوستان کا دونوں مسئلہ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو خود ہندوستان نے تسلیم کیا ہوا ہے, پاکستان نے تسلیم کیا ہوا ہے, اس کی ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس کو آپ اندرونی مسئلہ سمجھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 30 سال سے, تو اس کے نتائج آپ کے سامنے, آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اکانومی میں بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے, پولیٹیکل ویکیوم بھی ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ جو اس کاز کا ہائی مورل گراؤنڈ ہے آپ کہ یہ صرف ہم نے نہیں, یہ کشمیریوں نے ایک پارٹی کی حیثیت سے, پھر ہندوستان پاکستان نے دونوں نے ایک ساتھ بھی فریق کی حیثیت سے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. اگر آپ اس سے آج نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ایک اندرونی مسئلہ سمجھ کے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ نہیں حل ہوگا. یہ جب تک آپ اس کو اصل مسئلے کو, جس کو آپ نے ایک وقت میں نہرو جیسے وزیر اعظم نے جو ہے وہ اس رائٹ کو ریکگنائز کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا جب یہ جو ایک سو کال انسٹرومنٹ آف ٹیکسیشن تھا مہاراجا کا, اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ یہ انسٹرومنٹ آف ٹیکسیشن مہاراجا کا ہے, لیکن ہم جو کشمیری عوام سے پوچھے بغیر اس کو اپنی فیصلہ نہیں کریں گے. تو آپ اس اپنی بات کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور پھر اس کو دوری مسئلہ سمجھ رہے ہیں, اس کو لا اینڈ آرڈر سچویشن سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن, یہ کبھی حل نہیں ہوگا. اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ تو اب تو پھر بھی پاکستان حکومت اس چیز کو کنٹرول کرتی ہے, وہ بڑی حد تک کوشش کرتی ہے کہ پاکستان اس طرف نہ جائے, لیکن اگر ایک وقت یہ چیزیں چلتی رہی تو پھر یہ پاکستان حکومت کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پابند کر سکے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو جذباتی کیفیت, خاص کر کے یہ جو ابھی ایک جیت کے آگے جو ایک نوجوان کو باندھ کے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا, ساری دنیا میں اس کا اثر ہوا, لیکن جو کیفیت پاکستان میں اور پھر خصوصاً آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو ہوا ہے, جس کے جہاں سے ان کا تعلق ہے جو آج شہید ہوئے, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کیفیت کو روکنے کے لیے جب تک آپ کسی اصول کی بنیاد پر کشمیری مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, یہ مسئلہ ہندوستان کے بس سے باہر ہو جائے گا.
جی, کیونکہ یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے, اور میجر جنرل کریم اسفر کو بھی ہم نے سنا, ڈاکٹر شیخ شوکت حسین کو بھی سنا. ہم بہت مختصر اور باری باری کچھ کالرز کو سنتے ہیں. محمد ایاز میاں والی سے بہت مختصر بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ مقبوضہ کشمیر میں ہماری کشمیری مائیں بہنیں نامعلوم کب سے خون کے عنصر رو رہی ہیں بھارتی فورسز کے مظالم کے نتیجے میں. اس کے باوجود بھی پاکستان اور پاکستانی ایٹمی ہتھیار جن پر اربوں کربوں روپے خرچ ہوئے ہیں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. آخرکار یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟
ہماری کشمیری مائیں, آپ کی کال کرنے کا شکریہ. راجن پور سے محمد عمر.
جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان ٹیررسٹ کی نگرانی کرتا ہے تو اس کے خلاف جو پابندی عائد کرتے ہیں اس ممالک کے تحت, امریکہ جو بھارت جو ہے وہ معصوم کشمیری کو مار رہا ہے, وہ امریکہ یا یورپی یونین کتنا دباؤ ڈال رہے ہیں بھارت کا؟
تھینک یو. اور لانڈی کوٹل سے سعدی شاہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اچھا جی, دنیا میں جہاں پر بھی کوئی ظلم, جہاں کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو انسانی حقوق والے اس کی آواز اٹھاتے ہیں, لیکن انڈیا کی فوج جو کشمیریوں پر بہت ظلم کر رہا ہے تو انسانی حقوق والے بہت خاموش ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا سوال مہمانوں سے یہ.
اچھا, کیونکہ معاملہ بہت لمبا ہے, لیکن ایک آخری کامنٹ میں لینا چاہوں گی. دفاعی تجزیہ کار ہیں میجر جنرل اصفر کریم. میجر جنرل, آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے, ایک نئے وزیر اعظم آئے ہیں, اس کو بھارت کس طرح دیکھتا ہے, اور کشمیر کے تناظر میں خاص طور پہ آپ کوئی فرق دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے اور شاید صحیح کہ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے اس کو فوج بناتی ہے, اس کو کوئی پرائم منسٹر نہیں چھو سکتا, تو یہ دیکھتے ہوئے کوئی خاص فرق آنے کی امید نہیں ہے کشمیر کے بارے میں یا انڈیا پالیسی کے بارے میں پاکستان کی. تو میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں, اس وقت ایک کمنٹ جو چل رہا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں پی او کے سے اور دوسری جگہ سے, ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ٹیررزم سے یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا ان باتوں کرنے سے, تو ٹیررزم سے حل کبھی نہیں ہوگا. جتنا ٹیررزم بڑھے گا اتنا ریزسٹنس انڈیا کا اور بڑھے گا.
جی ہاں. اور ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر شیخ شوکت حسین ہیں یا جا چکے ہیں؟ ڈاکٹر شیخ شوکت حسین بھی جا چکے ہیں, لیکن ہم اس وقت شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے تمام مہمانوں کا. ہمارے ساتھ تھے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ اور لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن سردار خالد ابراہیم خان, ان کے ساتھ تھے کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین جو سری نگر میں ہیں, اور بھارت سے ہمیں جوائن کیا تھا دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل اصفر کریم نے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر سیاسی بوچھال ہے, ویسے ہی امریکہ کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اور جو وائٹ ہاؤس ہے اس میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کی توجہ اس وقت امریکہ کے اندر ہی مرکوز ہے, اور دنیا بھر میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس پر کوئی خاص نظر نہیں ہے. ہم بات کریں گے کہ کس قسم کی تبدیلیاں یہاں آئی ہیں, اور ہمارے ساتھی اسد نذیر نے بھی ایک رپورٹ اس سلسلے میں تیار کی ہے. ہم یہ پہلے چلاتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
وائٹ ہاؤس کے شعبہ اطلاعات کے ڈائریکٹر سکارا موچی نے اپنا نیا عہدہ سنبھالنے کے کچھ ہی دن بعد استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالتے ہی کہا تھا کہ وہ براہ راست صدر کو جواب دہ ہوں گے. اخبار نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے صدر ٹرمپ کے سابق چیف آف اسٹاف پریبس کے خلاف نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے تھے. پیر کے روز وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکاوی سینڈرز نے اس انٹرویو کو نامناسب قرار دیا تھا.
The president certainly felt that Anthony's comments were inappropriate for a person in that position.
White House ki press secretary Sarah Huckabee keh rahi hain ke sadr ne yaqinan ye mehsoos kiya ke Anthony Scaramucci ke alfaaz namunasib the aur sadr ye nahi chahte hain ke naye chief of staff general Kelly ko apne maatahaton ka is qisam ka bojh uthana pade. پیر کے روز جنرل کیلی نے اپنے نئے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں صدر ٹرمپ نے جنرل کیلی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا،
We all know him, we respect him, admire what he's done.
ہم سب ان کو جانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی کارکردگی کو پسند کرتے ہیں۔ جنرل کیلی نے رائنس پریبس کی جگہ سنبھالی ہے۔ پریبس نے اس عہدے پر صرف 6 ماہ کام کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں کسی چیف آف اسٹاف کا یہ مختصر ترین عرصہ ہے۔ یونیورسٹی آف ایکرون کے پروفیسر ڈیوڈ کوہن نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اپنا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے چیف آف اسٹاف کے عہدے کو کمزور رکھا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کاروباری شخصیت ہیں اور وہ ہر ایک سے براہ راست رابطہ رکھتے ہیں اور اسی طرح وہ وائٹ ہاؤس کو بھی چلانا چاہتے ہیں۔ ڈیوڈ کوہن کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں چیف آف اسٹاف دوسرا طاقتور ترین عہدہ ہوتا ہے۔ یہ مزید کہتے ہیں،
They really are the ones that run the entire White House. They make sure the, you know, everything is running on schedule.
یہ یعنی چیف آف اسٹاف وائٹ ہاؤس کا سارا انتظام سنبھالتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام امور معمولات کے مطابق سر انجام دیے جائیں۔ وہ اپنے اسٹاف کو ملازم رکھ سکتا ہے اور انہیں فارغ کر سکتا ہے۔ صدر سے متعلق بیرونی ممالک کے معاملات اور ان سے ملنے والی شخصیات کو بھی یہی طے کرتا ہے، لہذا مکمل طور پر انتظامی اور پالیسی امور اسی کے ذریعے طے پاتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ جنرل کیلی کو اس سلسلے میں مکمل اختیارات حاصل ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وائٹ ہاؤس میں اس سلسلے میں کوئی افراتفری نہیں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آئیے ذرا بات کرتے ہیں اسد حسن سے، جو یہاں سے ریگولر کرنٹ افیئرز پروگرامز کرتے ہیں۔ اسد حسن، آپ بتائیے کہ ٹرمپ، آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی پہ ایک پروگرام کیا کرتے تھے سیلیبریٹی اپرنٹس، وہاں انگلی اٹھا کر ہر ایک کو نوکری سے برخاست کرتے تھے۔ اس میں اور جو اس وقت وائٹ ہاؤس میں تیزی سے لوگوں کو تبدیل کیا گیا ہے، ایف بی آئی کے ڈائریکٹر ہوں، جیمز کومی چیف آف سٹاف ہوں، رائنس پریبس وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہوں، شان سپائسر یا اب کمیونیکیشنز کے ڈائریکٹر اینتھنی اسکاراموچی، ہر ایک کو جس طرح سے برخاست کیا گیا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کی پالیسیوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟
دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے بذات خود ایک بڑی طویل فہرست اس میں بیان کی ہے۔ ہم اگر اس کو انتظامی پہلوؤں پہ دیکھیں یا بات سنیں جو مختلف ایکسپرٹس اس ایشو پہ بات کریں، سو کنسسٹنسی تو نہیں ہے، اور اس بارے میں بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں میڈیا کے اوپر کہ جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا ایک ذاتی مزاج ہے، وہ ہر اعتبار سے اگر وہ ٹیلی ویژن اسٹار ہوں یا پھر وہ ایک بہت بڑی امپائر کے، بزنس امپائر کی ہیڈ ہوں، سو وہاں پہ ان کو یہ اختیار رہا ہے کہ انہیں کون سے لوگ کس انداز میں سوٹ کرتے ہیں۔ لیکن ان تبدیلیوں کے بارے میں شاید ہی پہلے اس طرح سے سوچا گیا ہوگا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر بھی اسی تواتر سے، اسی رفتار کے ساتھ یہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، سو اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی جو تازہ ترین ان کی سلیکشن ہے وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف کے لیے، جنرل کیلی کے لیے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت سنجیدہ ہیں اور وہ بہت متانت رکھنے والے جنرل رہے ہیں، میرین جنرل تھے۔ سو اب یہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جتنی، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ بظاہر پھیلاؤ نظر آتا ہے چیزوں کا، تو اس کو ترتیب میں لانے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ تو ایکچولی جو پچھلے 6 ماہ کی ان کی پریزیڈنسی ہے، خاص طور پہ وائٹ ہاؤس کے انتظامات چلانے میں، اور اب آنے والا جو آگے کا وقت ہے، اس میں بہت بڑی تبدیلی ہمیں نظر آ سکتی ہے جنرل کیلی کی اس اپوائنٹمنٹ کے بعد۔ لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی تبدیلیاں آئی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، انفارچونیٹلی ان کے جو چیلنجز ہیں وہ پولیٹیکل نوعیت کے ہوں یا پھر ان کی اپنی ذات سے متعلق ہوں، وہ چیلنجز بھی بہت سنجیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹس کو اپنے لیے وہاں پہ وہ رکھنے کے خواہش مند ہیں، اور اس ریفرنس میں جہاں جہاں ان کو چیلنجز آتے ہیں، جہاں جہاں پہ بمپس آتے ہیں، سو اس کو مینٹین کرنا بظاہر لگتا ہے کہ مشکل ہو رہا ہے۔
جی، باتیں تو بہت ساری تھیں کرنے کی، کیونکہ ہم یہ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ریپبلکن ایجنڈا تھا ہیلتھ بل پاس کرنا، لیکن وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے 6 مہینوں میں نہیں کر سکے، لیکن ہمارا وقت ختم ہوا۔ ہمارے ساتھ تھے وی او اے میں کرنٹ افیئرز کور کرتے ہیں اسد حسن۔ اس پروگرام کے انجینئر تھے سڈراک فرینکلن، پروڈیوسر انجم ہیرل گل، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.